توکل، فرزند خدا تمہیں دنیا اور آخرت کی نیکی عطا کرے، اپنے تمام امور میں خدا پر اعتماد کرو، تمام امور کی رفتار اسی کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ اسی کے فیصلے سے ہوتا ہے۔ توکل سے انسان رنج و غم سے نجات پا جاتا ہے اور بے جا کوشش نہیں کرتا۔ یاد رکھو کہ کوشش اور مقصد کبھی مل جاتے ہیں اور کبھی الگ ہو جاتے ہیں، تو اگر توکل نہ ہوگا تو جب بھی جدا ہو جائیں گے صدمہ ہوگا، ورنہ جب بھی حاصل ہو جائے گا خوشی ہوگی، اور نہ ملا تو سیئے رائے گاہ کا صدمہ نہ ہوگا۔ قرآن میں ہمیشہ اسباب پر نگاہ رکھنے کو شرک سے تعبیر کیا گیا ہے، لہذا اپنے تمام معاملات میں خدائے لطیف و خبیر مالک کے قضاء و تقدیر پر بھروسہ کرو اور اسباب ظاہری پر اعتماد کرنا چھوڑ دو۔ اسباب کی اہمیت ایک مچھر کے برابر بھی نہیں ہے۔ خبردار عالم اسباب کے نام پر یہ دھوکہ نہ کھا جانا کہ انسان کی نگاہ اسباب پر ہونی چاہیے اور یہ وسوسہ شیطانی ہے۔ عالم اسباب کے معنی فقط یہ ہے کہ اشیاء کا وجود اسباب سے ہوگا، نہ کہ بندے کے اعتماد اسباب پر ہونا چاہیے۔ بندے کا اعتماد تو خدا ہی پر ہونا چاہیے، وہ جب چاہے گا تو اسباب بھی پیدا کر دے گا۔ فرزند، تمہیں طلب رزق کے عوامر سے بھی دھوکہ نہ ہو جائے کہ انسان کو ہر وقت روزی کے لیے روا دوا رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عوامر فقط تنظیم عالم کے لیے ہیں، ورنہ عطا خداوندی تمہاری طلب کی پابند نہیں ہے۔ اللہ پر اعتماد کرو، اسباب کا کام مسبب الاسباب کے حوالے کر دو، وہ خود اسباب پیدا کر کے روزی فراہم کر دے گا۔ البتہ طالب علم کے علاوہ ہر شخص کو بقدر ضرورت محنت کرنی چاہیے، کہ تجربہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے اسباب کا کام بھی خدا کے حوالے کر دیا ہے اور صرف اپنے فرائض پر عمل کرتے رہے ہیں وہ زیادہ بہتر حالت میں ہیں، اور جنہوں نے معرفت کے باوجود اسباب پر اعتماد کیا ہے انہیں نقصان ہوا ہے۔ جس طرح کہ جناب یوسف علیہ السلام نے حاکم مصر سے کہا کہ مجھے خزانوں کا امین بنا دے، تو خدا نے مدت امتحان ایک سال بڑھا دی، ورنہ بندے کے بجائے خدا سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی۔ یا جب قید خانے کے ساتھی سے کہا کہ اپنے مالک سے میری بھی سفارش کر دینا، تو اللہ نے قید کی مدت میں 7 سال کا اضافہ کر دیا، کہ میرے غیر سے کیوں کہا، ورنہ براہ راست پروردگار سے کہا ہوتا تو فوراً نجات مل جاتی۔ پروردگار نے اس ترک اولا پر تنبیہ کی کہ تم نے بندے کے ذریعے بندے سے کہلوایا جبکہ دونوں میرے قبضے میں ہیں، مجھ سے کیوں نہیں کہا جبکہ مالک کے مملوک ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل امین کو بھیجا گیا اور انہوں نے پوچھا کہ کب تک قید میں رہنے کا ارادہ ہے، تو کہا کہ جب تک خدا چاہے۔ تو جب انہوں نے ہمارا حوالہ دیا تو ہم نے دعائے توسل کے ذریعے انہیں نجات دلوا دی۔ یہی حال جناب یعقوب علیہ السلام کا ہوا کہ انہوں نے عزیز مصر سے شکایت کی تو پروردگار نے اس وقت تک نجات نہیں دلائی جب تک اس سے رجوع نہیں کیا کہ اولیاء کے لیے یہ باتیں ترک اولا کا مرتبہ رکھتی ہیں۔ میرے فرزند، خبردار اپنی حاجت کو غیر خدا سے بیان نہ کرنا، جو کہنا ہے خدا سے کہنا، وہی مالک و مہربان ہے۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام کو صرف اس بات پر قلیل بنا دیا کہ انہوں نے اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام خیر کا مرکز و مصدر یہ ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں سے امید منقطع کر کے خدا سے لو لگائے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ بندوں سے امید قطع کر کے صرف خدا سے امید وابستہ کرے۔ جب خدا عالم یہ کیفیت دیکھ لے گا تو فوراً مراد پوری کر دے گا۔ اس سلسلے میں امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ کی 13ویں دعا کا مطالعہ نہایت درجہ مناسب رہے گا۔ جس میں اسباب کی حقیقت کا اظہار کر کے خدا سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ قناعت، فرزند قناعت اختیار کرو، اس میں عزت دنیا اور آخرت ہے۔ قناعت کو ترک کرنے والا یا تو اہل دنیا کی نظر میں حقیر ہو جائے گا یا ایسے کام کرے گا جو اسے آخرت میں مبتلا عذاب کر دیں گے۔ قناعت کے معنی پیسہ ہوتے ہوئے تنگ حالی سے زندگی گزارنا نہیں ہے، یہ توسع رزق کے خلاف ہے جس کی اہل و عیال کے بارے میں تاکید کی گئی ہے، بلکہ کبھی کبھی یہ کام حقوق نفقہ میں کوتاہی کا مترادف ہو جاتا ہے۔ قناعت کے معنی ہر ممکن پر راضی رہنا ہے اور آمدنی کے برابر خرچ کرنا ہے۔ اگر صاحب دولت ہے تو اہل و عیال کے لباس و غذا میں وسعت پیدا کرے اور اسراف نہ کرے، اگر غریب و نادار ہو تو مقدار ممکن پر قانع رہے اور مقدار پر راضی رہے، اپنے راز کسی سے بیان نہ کرے اور اپنے فقر کا اظہار نہ کرے، کس طرح لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو جائے گا۔ لوگ بندگان دنیا ہیں، انہیں غربت کا حال معلوم ہو گیا تو کبھی عزت نہیں کریں گے۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ غربت کا اظہار غربت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے اور باعث ذلت و توہین ہو جاتا ہے، تو قبردار اپنے راز کو افشا نہ کرنا۔ رزق مقدر ہو چکا ہے، وہ بہر حال ملے گا، اسے خدائے حکیم نے اپنی حکمت و مصلحت سے تقسیم کیا ہے، نہ آبرو دینے سے اضافہ ہوگا نہ عفت و قناعت سے کمی ہوگی، بلکہ کبھی کبھی اظہار غربت کا سلسلہ خالق کی شکایت سے مل جاتا ہے تو موجب غضب جبار بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں استحقاق عذاب بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ حدیث قدسی میں ارشاد ہوتا ہے، میری عزت و جلال کی قسم، جو شخص میرے غیر سے لو لگائے گا اس کی امیدیں منقطع کر دوں گا اور اسے ذلت کا لباس پہنا دوں گا اور اپنے فضل و کرم سے دور رکھوں گا۔ حیا، فرزند حیا بہترین صفت اور محبوب ترین عادت ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ممدوح قرار دیا گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ حیا جزو ایمان ہے، حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہیں، حیا جائے گی تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ جس میں چار چیزیں پائی جائیں گی وہ سر تاپا گناہ بھی ہوگا تو پروردگار بخش دے گا۔ صداقت، حیا، حسن اخلاق، شکر یا امانت۔ حسن اخلاق، فرزند بہترین اخلاق اختیار کرو کہ اس میں دنیا و آخرت دونوں کے فائدے ہیں۔ پروردگار نے حسن اخلاق کو اپنے حبیب کی صفت خاص قرار دیا ہے، حسن اخلاق نصف دین ہے، حسن اخلاق بہترین عطا پروردگار ہے۔ روز قیامت انسان کی نیکی کے پلے میں حسن اخلاق سے بہتر کوئی شے نہ ہوگی۔ اصول کافی، صاحب حسن اخلاق مثل مستقل نمازی اور روزہ دار کے ہے، اس کے لیے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر و ثواب ہے۔ حسن اخلاق گناہوں کو پگھلا کر رکھ دیتا ہے جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ جنت جانے والوں کی اکثریت متقین اور صاحبان حسن اخلاق کی ہوگی۔ اصول کافی، پروردگار کا ارشاد ہے کہ حسن اخلاق کے گوشت کو جہنم کے حوالے کرنے سے مجھے حیا آتی ہے۔ وسائل شیعہ، حسن اخلاق سے عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے، حد یہ ہے کہ یہودی کا سادھ بھی ہو تو حسن اخلاق کا مظاہرہ ضروری ہے۔ فرزند، میں نے حسن اخلاق کے بہترین آثار دیکھے ہیں اور امام صادق علیہ السلام نے کیا خوب فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کے ساتھ مالی برتاؤ نہ کر سکو تو کم از کم حسن اخلاق کا تو مظاہرہ کرو۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو تاکہ چلے جاؤ تو محبت کرے اور مر جاؤ تو گریہ کرے اور انا للہ کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ الحمدللہ کہنا پڑے۔ امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حسن اخلاق کی حد کیا ہے، تو فرمایا پہلو کو نرم رکھو، کلام کو پاکیزہ رکھو، خوش خلقی سے ملاقات کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومنین کے ساتھ خوش اخلاقی بشاشت کے ساتھ ملاقات کرنا ہے، اور مخالفین کے ساتھ حسن اخلاق مودت کے ساتھ گفتگو کرنا ہے تاکہ ایمان کی طرف کھچ آئے، اور ایمان سے مایوس ہو تو کم از کم مومنین اس کے شر سے محفوظ رہیں۔ فرزند قبردار اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی کا برتاؤ نہ کرنا کہ بد خلقی موجب جہنم ہے۔ بد اخلاقی سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جس طرح سرکے سے شہد۔ سعد بن معاذ کے مرنے پر 70,000 فرشتوں نے مشائعت جنازہ کی ہے، مگر اس کے باوجود فشار قبر میں مبتلا ہوئے ہیں کہ اہل و عیال کے ساتھ برتاؤ اچھا نہ تھا۔ حلم و عفو، فرزند حلم اور عفو سے کام لو کہ اہل حلم و عفو جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے۔ ان صفات کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ پروردگار نے انہیں اپنے اوصاف میں شمار کیا ہے۔ حلم کے بارے میں انبیاء اور اولیاء کے اوقات بکثرت پائے جاتے ہیں، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ انسان جب تک حلیم نہ ہو عبادت گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ بندہ بردبار کو دوست رکھتا ہے، حلم صفت مومنین میں سے ہے۔ جو شخص اقدام کی طاقت رکھتا ہو اور حلم سے کام لے، پروردگار روز قیامت اس کے دل کو رضا و امن و ایمان سے بھر دے گا، اور قیامت کے بھرے مجمع میں اسے اختیار دے گا کہ جس حور العین کا چاہے انتخاب کرے اور اسے اجر شہید عطا فرمائے گا۔ نگاہ پروردگار میں بندہ مومن کا کوئی گھوٹ اس گھوٹ سے زیادہ عزیز نہیں ہے جو غصے کو پی جانے میں استعمال ہوتا ہے، چاہے صبر کے ذریعے ہو یا حلم کے ذریعے۔ انسان جس قدر بھی غصے کو ضبط کرتا ہے، پروردگار اسی مقدار میں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے، اور قیامت کے دن جب اولین و آخرین ایک زمین پر جمع ہوں گے تو ایک منادی آواز دے گا، صاحبان فضیلت کہاں ہیں؟ اس وقت ایک جماعت برآمد ہوگی اور ملائکہ سوال کریں گے کہ تمہاری کیا فضیلت ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم قطع تعلق کرنے والوں سے صلہ رحم کرتے تھے، محروم کرنے والوں کو عطا کرتے تھے، ظلم کرنے والوں کو معاف کرتے تھے۔ آواز آئے گی، سچ کہا تم نے، جاؤ جنت میں بلا حساب داخل ہو جاؤ۔ معافی کامیابی کی زکات ہے، نہج البلاغہ۔ سب سے زیادہ معاف کر دینے کا حقدار وہی ہے جو سزا دینے پر سب سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ وسائل شیعہ، فرزند جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرو تاکہ جس پروردگار کی نافرمانی کر کے تم نے ظلم کیا ہے وہ تمہیں معاف کر دے اور تمہیں بلند ترین درجات حاصل ہوں۔ خبردار غیظ و غضب سے کام نہ لینا کہ یہ ضعیف العقیدہ کی علامت ہے۔ روایت میں ہے کہ غضب سے ایمان یوں ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے سرکے سے شہد۔ کفر کے چار ارکان ہیں، رغبت، خوف، غصہ اور غضب، اور غضب ہر برائی کی کنجی ہے۔ غضب سے صاحبان حکمت کا دل بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ جو اپنے غضب پہ قابو نہ رکھ سکے وہ اپنی عقل پہ بھی قابو نہ رکھے گا۔ ابلیس کا قول ہے کہ غضب میرا جال اور میرا پھندہ ہے، اور میں اس کے ذریعے بہترین افراد کو جنت کی راہ سے شکار کرتا ہوں۔ علماء نے غضب پہ قابو پانے کے چند نسخے تجویز کیے ہیں۔ نمبر ایک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا۔ نمبر دو، خدا کو یاد کرنا کہ توریت میں ارشاد حدیث ہے، فرزند آدم جب تجھے غصہ آئے تو مجھے یاد کرنا تاکہ میں اپنے غضب میں تجھے یاد رکھوں اور تجھے تباہ نہ کروں، اور جب تجھ پر کوئی زیادتی ہو تو میرا انتقام کا انتظار کرنا کہ میرا انتقام تیرے انتقام سے بہرحال بہتر ہے۔ نمبر تین، اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، اور لیٹا ہو تو کھڑا ہو جائے۔ نمبر چار، جگہ بدل دے، کہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کرتے ہوئے یہ نصیحت کی کہ جب تمہیں غصہ آئے تو اپنی جگہ بدل دینا، ورنہ میں مصیبت میں مبتلا کر دوں گا۔ نمبر پانچ، وضو کر لے اور ٹھنڈے پانی سے ہاتھ منہ دھو ڈالے۔ نمبر چھ، اگر قرابت دار پر غصہ ہے تو اس کے جسم سے اپنے جسم کو مس کر دے، کس طرح غصہ دور ہو جاتا ہے۔ نمبر سات، پانی پی لے۔ نمبر آٹھ، کشمش کھا لے کہ اس سے غصہ دب جاتا ہے۔ نمبر نو، یہ دعا پڑھے، اللہم اذهب عنی غیظ قلبی واجرنی من مزلات الفتن اسألک جنتک واعوذ بک من الشرک اللہم ثبتنی علی الہدا والصواب وجعلنی راضیا مرضیا غیر ضال ولا مضل۔ روایت میں وارد ہوا ہے کہ جو شخص اپنے غصے کو روک لے گا، پروردگار روز قیامت اسے معاف کرے گا، اور اس کے گناہوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور اسے جنت عطا فرمائے گا۔ انصاف و مروت۔ فرزند، ان دونوں صفتوں کو اپنائے رہنا اور کبھی ترک نہ کرنا، یہ نجات دہندہ صفتیں ہیں، اور ان کا ترک کر دینا باعث ہلاکت ہے۔ روایات میں ہے کہ جس کے پاس مروت نہیں ہے اس کے پاس دین نہیں ہے۔ سخت ترین فریضہ پروردگار اپنے نفس سے انصاف کرنا ہے۔ انصاف کے معنی یہ ہیں کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور دوسروں کے لیے وہی ناپسند کرے جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے۔ وفائے عہد۔ فرزند، خدا تمہارے بارے میں عہد محبت کو پورا کرے۔ جب بھی کسی شے کا وعدہ کرو تو اسے وفا ضرور کرو۔ کتاب و سنت میں اس کی بے حد تاکید وارد ہوئی ہے۔ ارشاد حدیث ہوتا ہے، عہد کو پورا کرو، کس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 3۔ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کا بھی خدا اور آخرت پر ایمان ہے، اس کا فرض ہے کہ وعدے کو وفا کرے۔ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ مومن کا مومن سے وعدہ ایک ایسی نظر ہے کہ جس کا کوئی کفارہ نہیں ہے، لہذا جو شخص بھی وعدے کی خلاف ورزی کرے گا وہ حکم خدا کی مخالفت کرے گا، اور اس کی ناراضگی کا حقدار ہوگا۔ وفائے عہد کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے جناب اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف و کمالات میں شمار کیا ہے، اور مومنین کو وعدے کی خلاف ورزی پر سخت تنبیہ کی ہے۔ خبردار، جو کرنا نہ ہو اسے کہنا بھی نہیں۔ پروردگار کو یہ بات سخت ناپسند ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ ایک شخص سے انتظار کرنے کا وعدہ کر لیا تھا اور وہ جا کر بھول گیا، تو آپ ایک سال تک اس مقام پر کھڑے رہے، یہاں تک کہ شدت تمازت آفتاب میں بھی جگہ نہیں چھوڑی کہ کہیں وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ درختوں کے پتے چباتے رہے لیکن وعدے پر قائم رہے۔ فرزند ایفائے وعدہ میں حضرت اسماعیل کا طریقہ اختیار کرو، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے قریب تر رہنے کی کوشش کرو. خبردار، جس وعدے کو وفا کرنے کی طاقت نہ ہو اس کا وعدہ نہ کرنا، تلف وعدہ سے انسان بدنام ہو جاتا ہے. سقاوت، فرزند سقاوت اختیار کرو کہ اس کا انجام دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے. سقی ہر مقام پر باعزت ہوتا ہے، بقیل دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل رہتا ہے. سقاوت کی فضیلت کے لیے یہ کافی ہے کہ حاتم تائی جہنم میں رہ کر بھی آگ کی شدت سے محفوظ ہے، جیسا کہ مرسل اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتم کے فرزند عدی سے فرمایا تھا، فرزند بقل دنیا اور آخرت کی روح سیاہی ہے، لیکن خبردار اتنی سقاوت کا شوق نہ کرنا کہ قالیات ہو کر بیٹھ جاؤ. میانہ روی سے کام لو اور بخل و اسراف کے درمیان سے زندگی کا راستہ نکالو.